پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج اس پروگرام میں جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اور ماہرین کی آرا لیں گے، ان میں سر فہرست تو ہے افغانستان کی صورتحال، جہاں حکومت ابھی تک اس بات پر غور کر رہی ہے کہ آیا وہ بیجنگ کانفرنس میں شرکت کرے یا نہ کرے. ہم یہ جائزہ لیں گے کہ اس کی شرکت کرنے اور نہ کرنے دونوں صورتوں میں کیا فائدہ ہوگا، اور مستقبل جو ہے وہاں پر امن کا، اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. پھر آپ نے خبر سنی ہوگی کہ کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے والے جو ممالک ہیں، ان کے لیے عالمی بینک کی جانب سے درجہ بندی کی جاتی ہے، اس میں پاکستان کی عالمی درجہ بندی میں بہتری آئی ہے. پاکستانی معیشت کے لیے اس کا کیا مطلب ہوا، اس بارے میں گفتگو کریں گے ایک معاشی ماہر سے، اور اس کے سیاسی مضمرات کیا ہوں گے، اس بارے میں ایک سیاسی امور کے تجزیہ کار سے گفتگو ہوگی. کرتارپور راہداری پکا معاہدہ ہو گیا ہے، دستخط ہو گئے ہیں، اور جلد ہی اس راہداری کو کھول دیا جائے گا، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اور آخر میں ہم گفتگو کریں گے سیریا اور ترکی کے حوالے سے، جہاں سے امریکہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی ہیں اور اب روس اس ویکیوم کو یا خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو امریکی فوجوں کے انخلا سے پیدا ہوا ہے. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھی ہیں جلیل صاحب، ان کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے افغانستان کے بارے میں، اس کو سنتے ہیں، اس کے بعد ماہرین سے گفتگو کریں گے.
افغانستان کی امن کی وزارت کی ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اصولی طور پر افغان حکومت افغانوں کے درمیان کسی بھی قسم کے مذاکرات کا خیر مقدم کرتی ہے، تاہم ان کے بقول کابل کی یہ توقع ہے کہ ایسا کوئی بھی اقدام افغان امن عمل کی طرف پیش رفت کا باعث بنے. طالبان نے پہلے ہی چین کی دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں شرکت کرنے کا کہہ چکے ہیں، جو اس سے قبل رواں سال جولائی میں قطر کی دارالحکومت دوحا میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات کا تسلسل ہوں گے. چین میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات کا انعقاد جمعے کو روس کی دارالحکومت ماسکو میں افغانستان سے متعلق چار ملکی اجلاس کے بعد ہوگا، جس میں امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد کے ساتھ روس، چین اور پاکستان کے سفارتکار بھی شرکت کریں گے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماسکو اور بعد ازاں بیجنگ میں افغانستان سے متعلق ہونے والے دونوں اجلاس افغانستان میں قیام امن کے لیے اہم ہو سکتے ہیں.
تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میر ویس افغان صاحب، جو کہ افغان امور کے ایک تجزیہ کار بھی ہیں اور اندر کا حال بھی جانتے ہیں، باخبر رپورٹر بھی ہیں. یہ بتائیے میر صاحب کہ اگر افغان حکومت گو مگو کا شکار کیوں ہے اس سلسلہ میں جانے کے حوالے سے، اس لیے کہ امن کے لیے جو بھی موقع ملنا چاہیے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے.
آج میری بات ہوئی ہے افغان
جی میں معافی چاہتا ہوں اپنے سننے والوں سے، بدقسمتی سے ٹیلی فون لائنیں بہت زیادہ خراب ہیں، ان کی آواز بہت زیادہ مفلڈ ہو رہی ہے، کٹ رہی ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. ہم گفتگو جو کریں گے وہ یہ کریں گے کہ اگر افغانستان کی حکومت ان امن مذاکرات میں نہیں جاتی تو پھر اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، جو پیس کا عمل ہے اس کے مستقبل کے اوپر. ہمارے پروڈیوسر دوبارہ ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر کنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر بات ہوگی، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو انٹر افغان ڈائیلاگ جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہوگی، اور کیا ایک بہت بڑے سیٹ بیک کے بعد جو پچھلے دنوں بات چیت ختم کرنے کے سبب پیدا ہوا تھا، کیا اب نئے سرے سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مذاکرات پھر ٹریک پر آ جائیں گے اور پھر افغانستان کے طالبان، افغانستان کی حکومت، امریکہ اور دوسرے جو متعلقہ فریق ہیں ان کے درمیان کوئی بات چیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا رول بڑا مثبت رہا ہے اور پاکستان نے مسلسل یہ کوشش کی ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے. جی میر صاحب آپ کی لائن خراب ہو گئی تھی, فرمائیے.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج میری بات ہوئی ہے افغانستان کی دو آفیشل سے, دو حکام سے میری بات ہوئی ہے اسی بات پہ. جب یہ نیوز سامنے آیا تو میں نے افغان حکام کے ساتھ بات کرتے وقت یہی پوچھا کہ کیوں ہو رہا ہے اسی چیز. تو انہوں نے ابھی تک تو یہ چیز ظاہر نہیں کیا ہوا ہے, لیکن مجھے یہ بتایا کہ ہماری شرکت وہاں پہ, یعنی کہ گورنمنٹ کی شرکت وہاں پہ کم رنگ ہے, اور افغان گورنمنٹ نہیں چاہتا کہ کم رنگ شرکت کرے. کم رنگ شرکت کرنے کا مطلب یوں ہے کہ ان کے مطابق جب اپوزیشن کی اتنی زیادہ لوگ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو جانے والے لوگ ہیں وہ اکثر اپوزیشن کے لوگ ہیں, افغان گورنمنٹ کے ساتھ ان کی زیادہ تعلق نہیں ہے, تو وہ گورنمنٹ اپنی اپوزیشن سمجھتے ہیں. تو گورنمنٹ کی بات یوں ہے کہ خود ڈاکٹر صاحب اشرف غنی کی طرف سے یہی کہا ہوا ہے کہ اسی میں شرکت نہیں چاہیے. اگر طالبان پیس کی بات کرنا چاہتے ہیں تو بقولی گورنمنٹ کی, بقولی پیس منسٹری کی, کہ وہ ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ بات کر, افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کر لے, یعنی کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کی بات کر لے, نہ کہ اس میں اپوزیشن کے لوگ زیادہ ہوں گے اور باقی لوگ بھی ہوں گے, اور اس طریقے سے بقول ان کی یہ بات سامنے نہیں جا سکتا. لیکن میرے خیال سے یہ درست اس لیے نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بعد میں راستہ کھل جائے گا. ابھی جب راستہ ہی بند ہے تو وہاں پہ اگر افغان گورنمنٹ اس طریقے کا اپنا لیتے ہیں یا مذاکرات میں حصہ لینا نہیں چاہتے, تو میرے خیال سے افغان گورنمنٹ کو ہی نقصان ہے, کیونکہ اس طرف یورپین کونسل کی طرف سے, یونائٹڈ نیشن کی طرف سے, باقی ممالک کی طرف سے بھی اسی بات پہ زور دیا ہوا ہے کہ افغانستان کی پیس ہونی چاہیے. تو یہ افغان گورنمنٹ کے لیے ایک زبردست موقع تھا, لیکن دری اسنا جب ظلم خلیلزاد صاحب نہیں آیا ہوا تو ٹرمپ کی طرف سے جب افغان پیس پروسیجر جو ہے اسے سٹاپ کیا ہوا تھا, تو دری اسنا افغان گورنمنٹ اور طالبان لیڈرز کے درمیان تین ملاقاتیں ہو چکی ہے. اب ان ملاقاتوں کے بارے میں تو ان کی طرف سے کچھ چیزیں سامنے آ چکا ہے, لیکن ابھی تک میڈیا میں یہ بات سامنے نہیں آیا ہوا ہے. تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اسی طریقوں کی نشستیں ہیں, اور دوسری جانب افغان گورنمنٹ اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہا ہے طالبان کے ساتھ بیٹھنے کی, جو کہ بقول کچھ حکام یہ زمینہ سازی جو ہے یا یہ راستہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے بنایا ہوا ہے افغان گورنمنٹ کو, تاکہ وہ طالبان کے ساتھ بیٹھ سکے. میری معلومات یہی کہتے کہ تین بار ملاقات ہو چکی ہے, دو بار قطر میں اور ایک بار ابھی ملاقات ہوئی تھی, جو کہ مجھے وہ حکام یہی بتا رہے تھے کہ اس ملاقات کے بارے میں میڈیا کو نہیں بتانا چاہیے, کیونکہ ان کی ایک بات یہی سامنے آیا ہوا ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں, ملا برادر جو کہ قطر دفتر کی امیر ہے, وہ کوشش کر رہا تھا پاکستان میں, اتنے عرصہ انہوں نے وہاں پہ گزارا, تو پاکستان میں اس نے بہت ساری کمانڈرز کے ساتھ ملاقاتیں کی ہے اور یہ بات سامنے آ چکا ہے. اس ملاقاتوں کا دو باتیں سامنے آیا ہوا ہے. ایک بات یہ ہے کہ خود ملا برادر اخوند یہ کوشش کر رہا تھا کہ کمانڈر جو فائٹرز ہیں اس کو اعتماد ملے, کل اگر سیز فائر کی بات ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کی کنٹرول میں ہو, اور دوسری جانب انہوں نے یہ کوشش بھی کیا ہوا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمانڈ اس کے ہاتھ میں رہے, وہ اگر فائٹ کے لیے ہو یا پیس کے لیے ہو. تو اسی میں ابھی تک ملا برادر کامیاب نظر آ رہا ہے, اور ملا برادر نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہے. مجھے یوں نظر آ رہا ہے اگر افغان گورنمنٹ ٹھیک سی راستہ اپنا لے اور اسی چیز میں دخیل ہو جائے, آگے بڑھ جائے, تو میرے خیال سے اس بات اس راستے کی نکلنے کی گرین لائٹس مل رہا ہے, جو کہ افغان حکام کو یہی کام کرنا پڑے گا. اب ایک طرف طالبان کی طرف سے بھی ایک بات سامنے آیا ہوا تھا کہ ہم غیر رسمی طور پہ، نان آفیشل طور پہ افغان حکام کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. اب بیٹھنے کی بات ہے، اگر یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے پھر ون ٹو ون ملاقاتوں کو بھی راستہ ملے گا.
اچھا یہ بتائیے میر ویز صاحب کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت یہ چاہتی ہے کہ طالبان براہ راست ان سے بات کریں تاکہ بحثیت ایک گورنمنٹ کے ان کا ریکگنیشن ہو سکے؟
تو ظاہر ہے، تو یہی بات میں کر رہا ہوں. وہ آج مجھے افغان حکام کے ساتھ جب میری بات ہو رہی تھی اسی بات پہ، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ طالبان افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، باقی جو اپوزیشن کے ساتھ وہ لوگ بیٹھتے پکاؤ لے افغان گورنمنٹ، وہ بے فائدہ بات ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں اسی چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ لوگ بیٹھے بھی ہیں، ابھی یہ مذاکرات اسٹارٹ کرنے کا راؤنڈ ہے. اب اگر مذاکرات اسٹارٹ ہو جائے تو نیکسٹ گورنمنٹ ابھی اناؤنس ہونے والا ہے کچھ جلد میں، افغانستان میں جو بھی آتے ہیں تو ان گورنمنٹ کو راستہ یہ کھول جائے گا اور پھر بات کرنی چاہیے. ہاں البتہ ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ یوں ہے کہ طالبان گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ انہیں چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھ جائے، کیونکہ افغانستان کی جو اپوزیشن ہے، اگر آج اپوزیشن ہے تو کل وہ اقتدار میں آ جائیں گے. اسی طالبان نے ان کے ساتھ فائٹ بھی کیا ہوا ہے جو ابھی ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. تو میرے خیال سے طالبان کو بھی مہارت سے کام لینا پڑے گا، انہیں اس بار افغان گورنمنٹ کو بھی اپنی اعتماد میں لینے کے ساتھ ساتھ، جبکہ اب میں نے کہا کہ افغان گورنمنٹ یہ ادعا کر رہا ہے کہ تین بار ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں طالبان کے ساتھ، لیکن انہوں نے اس بات کو واضح طور پہ اناؤنس نہیں کیا ہوا ہے. یہ میری معلومات ہے یا آپ کی معلومات ہوں گے، جو کچھ لوگ جو اس پروسیس کو دیکھ رہے ہیں انہیں یہ پتہ چل چکا ہے. لیکن اگر طالبان اس بار اس چیز کو لوس یا انہوں نے ہاتھ سے دیا یا وہ نہ کر لے یا افغان گورنمنٹ نہ کر لے، تو اللہ نہ کرے یہ
چانس مس ہو جائے گا،
بربادی کے سبب بن سکتا ہے.
بہت شکریہ میر ویس صاحب آپ کے وقت کا. اور اب ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر حسین یاسا صاحب جو جرمنی میں بیسڈ ہیں لیکن اس وقت تو ازبکستان سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر یاسا، یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب راؤنڈ ہونے والا ہے بات چیت کا، یہ اس منزل کو کچھ آسان بنا دے گا، اس سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوگی؟
ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی امیدواری دیکھنے میں آ رہی ہے. وہ اس لیے کہ میں نے جو وہ لسٹ دیکھا جو کابل سے وہ لوگ سنڈے کو ایک چارٹر طیارے کے ذریعے جا رہے ہیں چائنا کی طرف، اس میں جو دیکھا وہ بڑا کمپریہنسو لگ رہا تھا. اس میں سارے اقوام کے چیدہ جو مین پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں وہ دیکھنے میں آیا، جس میں جتنے بھی آپ بڑے بڑے لیڈرز کے آپ نے نام سنے وہ اس میں موجود ہیں، تقریباً سارے اقوام کے اور سارے پارٹیوں کے، جس میں اپوزیشن کے چیدہ لیڈران جو کہ طالبان کے ساتھ گزشتہ ادوار میں لڑائی میں بھی مصروف رہے ہیں، تو وہ سارے جا رہے ہیں اس میں. اور امیدواری یہی ہے، گرچہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے کیونکہ وہ 9 مہینے کے درمیان دوران جو خلیلزاد صاحب کی بھی جو پروسیس چل رہا تھا، اس میں ہر دور کے ملاقات کے بعد ایک امیدواری کی فضا پیدا ہو جاتی تھی، لیکن پھر وہی مایوسی. اب اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں ایک مشخص ایجنڈے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ کس طرح آئندہ ہونے والے بین الافغانی جو مذاکرات ہیں اس کو سرعت بخشی جائے، اور کن شرائط پہ جو ہے وہ جنگ بندی ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آئندہ کوئی عبوری حکومت بنتی ہے تو اس کے خد و حال کیا ہوں. تو یہ ایک بڑا سا ایک کریٹیکل سا ٹائم ہے، کیونکہ میری معلومات کے مطابق نان بایو میٹرک ووٹوں کے علیحدگی کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کا چانس دوبارہ جیتنے کا وہ بہت زیادہ نیچے آ چکا ہے. اور پھر عبداللہ صاحب کی وہ جو کوششیں ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یا ان کے بہت سے جو چیدہ متحدین ہیں ان کے طالبان کے ساتھ جو روابط ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ان کے ساتھ تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ اگر اشرف غنی صاحب نے کوئی اور اس پروسیس میں کوئی اور دخل اندازی نہیں کی، اگر عبداللہ آ جاتے ہیں تو انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ریاست جمہوری کے بجائے، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ صدر ہونے کے بجائے اس پروسیس کو آگے لے جانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گا، اور میرے لیے صدر کا رہنا، صدر کی حیثیت سے رہنا وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں. اب وہ سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اس میں اب دیکھیں، میرے خیال سے ماسکو میں بھی جلسہ ہونے والا ہے، وہاں سے بھی کچھ مدد ملے گی، اور جو دوسرے جو داخل ممالک ہیں وہ بھی شاید اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنی مدد کا اور اپنے تعاون کا اعلان کریں. تو مجھے تھوڑا سا، میں امیدوار ہوں کہ اس کا کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے.
مگر ڈاکٹر، ایسا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی جب مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے ساتھ تو طالبان کے، تو جو اس وقت کی افغان گورنمنٹ تھی اس کے خدشات یہ تھے کہ اگر طالبان کے ساتھ براہ راست معاہدہ ہوتا ہے تو ہم ایرریلیونٹ ہو جائیں گے. آج بھی وہی صورتحال ہے، حکومت کوئی بھی بنے، اشرف غنی صاحب کی بنے یا عبداللہ صاحب کی بنے، صورتحال یہی رہے گی کہ اگر طالبان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو حکومت ایرریلیونٹ ہو جاتی ہے. اس کو گورنمنٹ کیسے برداشت کرے گی؟
دیکھیے، اس وقت جو ہے وہ جو لیجیٹیمیسی تھی اشرف غنی صاحب کی، وہ اپنے سارے جو متحدین نے ان کو پریزیڈنٹ بنائے تھے وہ ان کے پاس سے الگ ہو گئے تھے سارے، اور دوسری طرف طالبان جو کہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ سائڈ ہے، وہ بھی ان کے مخالف تھے، تو وہ اشرف غنی صاحب بڑے آئسولیٹڈ ہو گئے تھے اس میں. لیکن عبداللہ صاحب کے سارے جو متحدین ہیں وہ اس پروسیس میں شامل ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کا جو بیسیکلی جو اپروچ نظر آتا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اشرف غنی صاحب کے ساتھ، چونکہ وہ عبداللہ ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا وہ جو ہے نہ وہ پانچ سال پہلے افغانستان میں آئے نہ دس سال پہلے، وہ پروسیس میں رہے ہیں شروع سے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع ہو کر اب وہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. تو ان کے سارے جو متحدین ہیں وہ اس پروسیس میں شامل ہیں. میرا نہیں خیال کہ عبداللہ جو ہے اس مسئلے کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ انسسٹ کرے گا کہ پرسنلی جو ہے وہ میرا ہونا ضروری ہے. جب ان کے متحدین سارے اس پروسیس میں شامل ہیں تو میرے خیال سے ان کے لیے تھوڑا سا وہ اطمینان کا باعث ہوگا، اور وہ نہیں کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پروسیس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنیں گے، نہیں بنیں گے، مجھے ایسا لگتا.
اچھا، ایک آخری بات، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چین اور روس، ظاہر ہے کہ پہلے بھی کوشش کر رہے تھے لیکن اب براہ راست انوالو ہو گئے اور زیادہ ایکٹیولی اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پورا ریجن کا امن خطرے میں پڑا ہوا ہے، کیا صورتحال پہلے کے مقابلے میں کچھ تبدیل ہوگی؟
دیکھیے، اگر کوئی سبسٹینشلی اس مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے آہستہ آہستہ، تو نہیں چلی. اس پروسیس میں پاکستان دخیل ہے، اس پروسیس میں روس دخیل ہے، اس پروسیس میں چائنا دخیل ہے، اس پروسیس میں افغانستان کے مین پولیٹیکل ایلیمنٹس دخیل ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے افغانستان کے بیچارے عوام کو اور ریجن کو. اگر ایک اطمینان کی سی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے ایک مثبت سمت کی طرف جا رہا ہے، اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا، تو ایک اطمینان کی لہر آئے گی اس ریجن میں، اس میں کوئی شک نہیں.
اچھا، دوسرے ایک اور بات، کہ پاکستان کا رول کیا اب آپ کچھ تھوڑا سا اس میں کم دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہ اتنے ہی ایکٹیو رول ہے اس میں پاکستان کا؟
میرے خیال سے پاکستان ایک بہت بڑا امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے. ہمارے سارے جو ہمسایہ ممالک ہیں اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈسکشن پاکستان پہ ہوتا رہا ہے، سب سے زیادہ فوکس پاکستان پہ ہوتا رہا ہے. کبھی پاکستان کی تعریفیں ہوئی ہیں، کبھی پاکستان کو بہت سی ڈوم اور کے تانے بھی سننے پڑے ہیں، بہت ساری باتیں. پاکستان ایک بہت بڑا امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے. پاکستان کی تعاون کے بغیر یہ پروسیس کہیں نہیں پہنچ سکتا. تو جب یہ پروسیس ایک مثبت سمت کی طرف گامزن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی حکام جو اس پروسیس کے ساتھ کومک کر رہے ہیں، اس کی ان کا تعاون جو ہے وہ میرے خیال سے قابل ملاحظہ ہے. تو یہ ایک بہت بہت ہی اچھی پیش رفت ہے جس کے اچھے نتائج نکلیں گے.
ڈاکٹر حسین جیسا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور سامعین، ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین. اب ہم گفتگو کریں گے, جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ عالمی بینک کے کاروبار میں آسانیوں کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان 28 درجے بہتری کے ساتھ اب 108 درجے پر آ گیا ہے. اس سے قبل پاکستان اس درجہ بندی میں 190 ممالک کی فہرست میں 136 نمبر پر تھا. جمعرات کو عالمی بینک کی جاری کردہ تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کاروباری ماحول میں آسانیاں اور اصلاحات لانے والے دنیا کے 10 بہترین ممالک کی فہرست میں بھی شامل ہو گیا ہے. اس انڈیکس میں جو 10 ممالک میں سب سے بہتری لائے ہیں, ان میں پاکستان, سعودی عرب, اردن, ٹوگو, بحرین, تاجکستان, کویت, چین, بھارت اور نائجیریا شامل ہیں. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ دو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر ایوب مہر صاحب اور سلمان عابد صاحب. ڈاکٹر ایوب مہر, آپ سے آغاز کروں گا, یہ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ یہ جو ورلڈ بینک کی فہرست میں پاکستان کا نمبر بہتر ہوا ہے, پاکستان کی اکانومی کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟
دیکھیے, بیسیکلی یہ نیو ایز بزنس انڈیکیٹر ہے. یہ ابھی کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میکرو اکنامک کوئی امپروومنٹ آ گئی ہے یا بزنس یا انویسٹمنٹ میں امپروومنٹ آ گئی ہے, وہ چیزیں اس پر بیس کرتی ہیں. یہ بیسیکلی یہ انڈیکیٹر یہ بتاتا ہے کہ کسی ملک میں انویسٹمنٹ کرنا یا بزنس کرنا جو ہے وہ کس حد تک کنوینئنٹ ہے انویسٹرز کے لیے, کتنا آسان ہے. یہ انڈیکس ورلڈ بینک جو ہے ابھی 90s میں ورلڈ بینک نے یہ انڈیکس کنسٹرکٹ کرنا شروع کیا تھا, اور اس میں بیسیکلی 11 ایسی چیزیں ہیں جو لی جاتی ہیں, جن میں ایزیلی اگر انٹرپٹڈ سپلائی آف انرجی ہے, جو یقیناً پاکستان میں ایک وہ وہاں پہ ایک بہتری آئی ہے, امپروو ہوئی ہے کہ ایک تو لوڈ شیڈنگ نہ ہو, انٹرپٹڈ نہ ہو, الیکٹرک سپلائی میں الیکٹرک کا کنیکشن ایزیلی مل جائے, پھر ٹیکس پیمنٹ میں آپ ایزیلی پیمنٹ کر سکیں, آپ کو لمبی کیو میں نہ لگنا پڑے, آپ اگر کوئی پرمٹ لینا چاہتے ہیں, بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے شروع کر سکیں, اور اگر بزنس سے ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی ایگزٹ بھی کر سکیں. یہ کوئی 11 انڈیکیٹرز ہیں, لیکن پاکستان کے کیس میں یہ 20 درجے پاکستان یقیناً اوپر آیا ہے, ایک بہتری ہے. 190 کنٹریز میں 138 نمبر تھا, جو اب کافی 20 درجے اوپر پہنچ گیا ہے, یقیناً بہتری ہے. لیکن اس میں مینلی 3 ایریاز ایسے ہیں جو پاکستان میں امپروو ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے اوور آل انڈیکس جو ہے وہ امپروو ہو گیا ہے. نمبر 1 جو سب سے پہلے بہتری آئی ہے وہ جو کنسٹرکشن کا بزنس ہے, کنسٹرکشن میں جو ایک ریڈ ٹیپ ایزم ہوتا تھا وہ گورنمنٹ نے ختم کیا ہے, اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جمپ ملا ہے. دوسرا, ٹیکسیشن کی پیمنٹ میں جو پہلے آپ مینولی فائل کرنے پڑتے تھے, اب مینولی نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے ایزیلی آئی ٹی کی فیسلٹی یوز کرتے ہوئے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں, کمپنیز بھی اور انڈیویجولز بھی, اس کی وجہ سے امپروومنٹ آئی ہے. تیسرا, لیبرس کی ریگولیشن جو ہیں وہ, اگرچہ لیبر ریگولیشن امپروو ہوئے ہیں, اس کا بینیفیشری جو ہے وہ انویسٹر ہے, ورکر نہیں ہے اس کی بینیفیشری, لیکن انویسٹمنٹ کے لیے وہ ایک اچھا اسپیکٹ سمجھا جاتا ہے. ان 3 ایریاز کی امپروومنٹ کی وجہ سے اوور آل انڈیکس میں بہتری آئی ہے, جو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں بزنس کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا جا رہا ہے. ابھی جہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے وہ ٹریڈ اوپننیس کی ضرورت ہے, وہاں ابھی کوئی خاص بہتری نظر نہیں آئی, لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے جو انڈیکیٹر مل رہے ہیں, جو کہ بزنس کرنا آسان ہو گیا ہے. اب جہاں تک گراؤنڈ ریلیٹیو ہیں, یا انویسٹر سے پوچھا جائے یا بزنس مین سے پوچھا جائے اگر, تو وہ جو سروے آ رہے ہیں وہ لوکل بزنس مین جو ہیں ابھی بھی کافی ناراض نظر آتے ہیں کہ ملک میں بزنس کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں رہا.
جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ بزنس مین جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے, اپنا شیئر نہیں دینا چاہتے, تو وہ ظاہر ہے کریٹ کر رہے ہیں یہ پرابلم, کیا اس میں بھی کچھ حقیقت ہے؟
نہیں دیکھیے, اس میں بیسیکلی جب ڈوئنگ بزنس انڈیکیٹر جو بتا رہا ہے وہ یہ کہ بزنس مین جو ٹیکس نہیں دینا چاہتے اس میں دو طرح کے لوگ ہیں, دو کیٹیگریز بن سکتے ہیں. جو بہت بڑی میجورٹی ہے نا, جس کو میں کہوں گا جو چھوٹے ٹیکس پیئر ہیں یا مڈل ٹیکس پیئر ہیں, مڈل لیول کے, ان کا مسئلہ یہ ہے وہ ٹیکس ڈیفینیٹلی دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ٹیکس پے کرنے پر, فائلر ہونے پر ان کو کچھ سرٹین بینیفٹ مل جاتے ہیں, وہ پے کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ جب وہ ریکارڈ پہ آ جائیں گے کہ وہ ٹیکس پیئر ہیں, تو اس ریکارڈ کی بیسس پر ان کو تنگ نہ کیا جائے. تو جو کچھ بزنس مین ایسے ہیں جو یقیناً ٹیکس سے اسکیپ چاہتے ہیں, ایویژن چاہتے ہیں, وہ ایک الگ کیٹیگری ہے, لیکن میجورٹی وہ ہے جو پے کرنا چاہتی ہے, لیکن خائف ہے کہ اگر ہم نے ٹیکس نیٹ میں ہم شامل ہو گئے تو بعد میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ یا کوشچننگ شروع نہ کر دی جائے. اس کے لیے یہ انڈیکس کی جو امپروومنٹ ہے اس میں بڑا کلیئر بھی جو میتھولوجی ہے اس انڈیکس کو کنسٹرکٹ کرنے کی, اس میں جو پوائنٹس ہیں اس میں اچھے خاصے پوائنٹ اس چیز کو ملتے ہیں کہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ ایزیلی بغیر ہراسمنٹ کے ٹیکس پے کر سکتا ہو.
اچھا آخر میں ایک بات اور بتائیے, جو بات تو عام طور پر کہی جاتی ہے جیسے آج کل پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اکنامک انڈیکیٹرس ہیں وہ امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ جب اکنامک انڈیکیٹرس کے امپروو ہونے کی بات ہوتی ہے تو کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟
نہیں دیکھیں, اس میں یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی سمپل بات ہے یا اس کو بالکل اس پہ بلیو کر لیا جائے. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں اس میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے جو 70 سال کی لوئسٹ آپ اسٹیج پر ہے, یہ گورنمنٹ کے اپنے اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں. اسی طرح جو ڈیٹنس کی فگر ہے, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, وہ بہت ہائیسٹ لیول پر ہے. ریٹ آف انفلیشن انکریز ہو رہا ہے. جو چیز گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ جہاں امپروومنٹ آ رہی ہے وہ دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے, لیکن ٹریڈ ڈیفیسٹ کے کم ہونے کی وجہ ایکسپورٹ کا بڑھنا نہیں ہے بلکہ امپورٹس کا کم ہونا ہے, اور امپورٹ بھی وہ جو پلانٹ مشینری وغیرہ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, تو وہ کوئی اچھا انڈیکیٹر نہیں سمجھا جائے گا. ٹریڈ ڈیفیسٹ کا کم ہونا اس وقت اچھا انڈیکیٹر ہوگا جب ایکسپورٹ میں انہانسمنٹ ہو رہی ہو. دوسرا, گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کافی امپروومنٹ آئی ہے ایف ڈی آئی میں. دیکھیں ایف ڈی آئی کا ریکارڈ جو پاکستان کا تھا وہ $7 بلین کا تھا, جو کم ہو کے 400 ملین پہ رہ گیا تھا, یعنی 1 بلین سے بھی کم. اب اگر وہ ڈبل بھی ہو جائے تو ٹرپل بھی ہو جائے تو $7 بلین تو اچیو نہیں ہو رہا, وہ تو 1 بلین 2 بلین 3 بلین تک جائے گا, تو وہ کوئی ہسٹوریکل امپروومنٹ نہیں ہے. باقی سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز گورنمنٹ کو کچھ نظر, یہ تو عوامی زندگی میں نظر آ رہے ہیں نا, پاورٹی, ان امپلائمنٹ اور انفلیشن جو ہے یہ سوشیو اکنامک انڈیکیٹر ہیں جس کے لیے اگر ڈیٹا نہ بھی اویلیبل ہوں تو لوگوں کی لائف میں آبزرو کیے جا سکتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر ایوب مہر صاحب آپ کا, آپ کے وقت کا. سلمان عابد صاحب یہ بتائیے, آپ ظاہر ہے کہ سیاسی تجزیہ کر رہے ہیں ملک کے سیاسی حالات پر, آپ کی نظر ہے کہ ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں آئی ہے جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور جے یو آئی کا دھرنا یا آزادی مارچ یا جو کچھ بھی اس کو کہا جائے وہ ہونے والا ہے, اپوزیشن کی دوسری پارٹی اس کی جانب سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے, اور بعض تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت پریشر میں بھی ہے, کیا یہ جو رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کو کچھ بہتر درجے پر دکھایا گیا ہے یہ حکومت کے لیے مددگار ثابت ہوگی, اپوزیشن کے لیے سے مشکلات پیدا ہوں گی؟
دیکھیے بنیادی طور پہ ورلڈ بینک کی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے وہ بھی, اور ورلڈ بینک کے صدر کے جو بیانات پاکستان میں آج چھپے ہیں اخبارات میں بھی, اس میں یہ بڑا واضح انڈیکیشن دیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک اس وقت ڈائریکشن ہے وہ ایک درست سمت کی طرف چل رہی ہے, اور پاکستان نے پچھلے کے مقابلے میں اب بہت کچھ حاصل کر لیا ہے, اور اگر اسی انداز سے وہ آگے بڑھے تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہو سکتی ہے. اب یہ ایک ایسے موقع پر آئی ہے کہ سیاسی ٹائمنگ جیسے آپ نے کہا بہت امپورٹنٹ ہے, جب پاکستان میں ایک نیریٹو یہ بیان ہو چکا تھا اور بیان ہو رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت معاشی صورتحال کو ڈیل کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے. اب جو بہت سے جو معاشی امور کے ماہرین ہیں وہ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو اکنامک انڈیکیٹر اس وقت آ رہے ہیں خاص طور پہ لانگ ٹرم کانٹیکٹ میں وہ پاکستان کے کافی بہتر نظر آ رہے ہیں, لیکن جو پرابلم ہے عمران خان کی حکومت کو جو اس وقت بڑا سیریس کرائسس ہے وہ ہے شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم کانٹیکٹ میں, اور خاص طور پہ شارٹ ٹرم میں, کہ جو ڈائریکٹلی لوگوں کو بینیفٹ پہنچا سکے, اس وقت ریلیف دے سکے. مثال کے طور پہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا مسئلہ ہے, مثال کے طور پہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا مسئلہ ہے, مثال کے طور پہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے وہ ایک مسئلہ ہے وہاں پر, اور جو بے روزگاری ہے وہ وہاں پر اس وقت حکومت جو ہے کوئی بڑا مارکا نہیں دے سکی, جس کا فائدہ یقینی طور پہ اپوزیشن جماعتوں کو ہو رہا ہے. اپوزیشن بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ لانگ ٹرم اکانومی کے جو بڑے انڈیکیٹرز مثبت آ رہے ہیں اس کو عام لوگ اس لیے قبول نہیں کریں گے کیونکہ عام لوگوں کو تو ریلیف فوری طور پہ نہیں مل رہا
جی.
اور خود یہ حکومتی معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سال ڈیڑھ سال تک ہم کوئی بڑا ریلیف عوام کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو اس لیے جو پولیٹیکل فرسٹریشن پاکستان میں پائی جاتی ہے معاشی حوالے سے وہ عام طبقے کی ہے جس کو اپوزیشن جماعتیں کیش کرانے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقائق ہے پاکستان کے معاشی صورتحال کے حوالے سے, لیکن اس رپورٹ نے یقینی طور پر عمران خان کی حکومت کو کافی سپورٹ دی ہے, اور انٹلیکچوئل سطح کے اوپر یہ رپورٹ جب زیر بحث آ رہی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ عمران خان کی جو معاشی پالیسی ہے، جو ان کی معاشی ٹیم ہے، اس کی ڈائریکشن شاید درست ہے اور اگلے چند برسوں میں پاکستان اکنامی کے لیے زیادہ گرو کر سکتا ہے. لیکن اس سے اب یہ جو اب دیکھنا دو ایشو ایسے ہو گئے، ایک ایشو تو آپ نے کہا کہ اس رپورٹ کے بارے میں، اور دوسرا جو نواز شریف صاحب کی صحت کا معاملہ آیا، اس سے اب دھرنے کی جو پالیٹکس ہے یا آزادی مارچ کی جو پالیٹکس ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے. آج بھی کل سے لے کے اب تک میڈیا میں جو ہے صرف نواز شریف ڈسکس ہو رہے ہیں، اور وہ آزادی مارچ ذرا پسے پش چلا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی سیٹ بیک ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے کانٹیکٹ میں. اور ایک خبر اور بھی آئی ہے جس میں آپ کو پتا چلا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کی اور عالمی چیف کی ملاقاتوں کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ ان کو بتا دیا گیا کہ جو لوگ قانون کی حکمرانی کو چیلنج کریں گے ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اپوزیشن بھی دباؤ میں ہے اور حکومت بھی یقینی طور پہ دباؤ میں ہے. حکومت کے اوپر ایک معاشی دباؤ ہے سب سے زیادہ، اور دوسرا یقینی طور پہ وہی سمجھ رہے چاہتے ہیں کہ آزادی مارچ میں مولانا فضل الرحمان کیا کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں. اگرچہ ان کو مشروط اجازت دی جا رہی ہے، لیکن وہ مشروط اجازت بھی کل جب حکومتی کمیٹی کا اور رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس کے بعد صورتحال واضح ہو سکے گی. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی میدان میں ابھی بھی عمران خان کی حکومت کو عام طبقے کو ریلیف دینے کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج
باقی. جی لیکن آرمی چیف کی اور فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، کوئی متصدقہ خبر تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جیسا کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیا اس صورت حال میں حکومت بقول بعض تجزیہ کاروں کے جو دباؤ میں، اس کا دباؤ میں کچھ کمی ہو سکتی ہے؟
جی بالکل کمی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ یہ میں نے کہا کہ پچھلے ایک ہفتے سے معاشی انڈیکیٹر جو ہیں جو لانگ ٹرم اکانومی کے حوالے سے مثبت آئے ہیں. تو وہ تو حکومت بھی اور حکومت کو یہ موقع ملے گا کہ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہماری ڈائریکشن درست ہے. اور اس کے اوپر بہت سے میڈیا کے اندر بھی تجزیہ کاروں نے اس کا اعتراف کیا ہے اور کہ جی حکومت جو ہے وہ اپنی معاشی طور پر ٹھیک درست سمجھ میں جا رہی ہے، لیکن ابھی اس کے لیے جو بنیادی مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے عام آدمی کا مسئلہ، جس کے اوپر سب متفق ہیں حکومت سمیت کہ ابھی فوری طور پہ جو ریلیف نہیں ہے، اور اگر یہ ریلیف لمبا عرصے تک نہیں ملتا لوگوں کو تو اس سے پھر یہ جو بڑے بڑے انڈیکیٹرز ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، لوگوں کی فرسٹریشن جو ہے وہ زیادہ ابال پیدا کرے گی پاکستان کی سیاسی ہلچل میں.
بہت شکریہ آپ کا جناب سلمان عابد صاحب. ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے کرتارپور راہداری کے حوالے سے.
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امن کا دروازہ جو ہے پاکستان کی طرف سے کھولا جائے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک کو سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت نے سکھ یاتریوں کے مقدس مذہبی مقام گردوارہ کرتارپور صاحب تک رسائی کے لیے بننے والی راہداری کو فعال کرنے سے متعلق معاہدے کے مسودے پر دستخط کر دیے ہیں. اس سلسلے میں ایک جو سکھ پاکستان میں جو سکھ یاتری ہیں ان کے ایک لیڈر ہیں، انہوں نے کیا بیان دیا ہے ذرا سنتے ہیں.
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امن کا دروازہ جو ہے پاکستان کی طرف سے کھولا جا رہا ہے. اس امن کے دروازے کو دوسری طرف سے بھی اسی طرح کا امن کا دروازہ ہی کھولنا چاہیے، اور جو اس وقت بارڈر کی سچویشن ہے دونوں طرف جو ہے وہ امن برقرار ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. بہتر جو حل وہ یہی ہے کہ آپ بیٹھے اور بات کریں اور کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے اس کو مذاکرات کے ذریعے نکالیں.
یہ تھے پاکستان سکھ کمیٹی کے چیئرمین جناب سردار رادیش سنگھ صاحب، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لاہور سے موجود ہیں ذوالفقار میتھیو صاحب، یہ سینئر جرنلسٹ ہیں. یہ بتائیے جناب ذوالفقار صاحب کہ کیا صورتحال ہے، لیٹسٹ آپ نے وہاں کا دورہ بھی کیا ہے، آپ دیکھ کر رہے ہیں صورتحال.
جی میں کرتارپور جو کوریڈور ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت نے جو ہے یہ پروجیکٹ ہے وہ جو 10 سال کا آپ سمجھیے کہ اگر نارمل سپیڈ سے چلتا تو یہ تکمیل پاتا کو 1 کلومیٹر کا ایک راوی پہ بنا ہے. اس طرح جو کمپلیکس ہے کرتارپور کا جو صرف 4 ایکڑ پہ تھا پہلے، اب یہ 42 ایکڑ پہ اس کا مشتمل لنگر خانہ ہے، تمام بلڈنگ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں فائنل ٹچز ہو رہے ہیں. تو یہ 8 مہینے میں کمپلیٹ ہوا ہے، یعنی یہ آپ دیکھیے 10 مہینے میں 10 سال کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے، اور یہ تحفہ دیا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے بھارت کے
سکھ یاتری ہیں، برادری ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے، یا وہ لوگ جو دنیا میں کسی حصے میں نہیں رہتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اس ماحول کو بڑا اچھا اور بڑی اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک ایسے ماحول میں جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ عروج پر ہے. اور میں ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس جو تناؤ ہے اس کی جو اس کا جو اس کی اس اسمبلی کا جو حدت ہے وہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ابھی اگست میں، پچھلے اگست میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ ہے جسے ایڈوانس فلڈ انفارمیشن کہتے ہیں، جو محترمہ دیویر بھٹو اور راجیو گاندھی جیسے وزیر اعظم تھے دونوں ملکوں کے، تو انہوں نے کیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو فلڈ سیزن ہے اس کے دوران جو ہے وہ بھارت پاکستان کو فلڈ کی انفارمیشن ایڈوانس میں دے گا. یہ معاہدہ کی امتیاز سے علیحدہ کا ایک پارٹ ہے، یہ اس کا حصہ نہیں ہے. تو پہلی بار 30 سال میں ہوا 89 کے بعد کہ ہندوستان نے اس بار جولائی میں پاکستان کو فلڈ کی بھی ایڈوانس انفارمیشن دینے کے معاہدے کی جو ریجسٹریشن ہوتی ہے، جو توثیق ہوتی ہے، سے انکار کر دیا. تو ستلج میں پانی کا ایک بہت بڑا ریلا 2,40,000 کیوسک کا چھوڑا گیا اور پاکستان کو اس کا پتہ نہیں چل سکا. پاکستان نے کافی اس سے جو پاکستان کے فاتح کمیشن ہے مہر علی شاہ نے کافی اس سے زور لگایا، لیکن انڈیا نے یہ انفارمیشن نہیں دی کیونکہ حالات اس قدم کے تھے. تو ایسے حالات میں جو ہے وہ پاکستان نے جو کوریڈور کھولا ہے اور بھارت نے جو اس کا ویلکم کیا ہے، جو آج اگریمنٹ سائن ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فوری طور پہ تو بہتری کی کوئی توقع یا امید کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں، جو پاکستان کی طرف سے یہ کوریڈور. اور چونکہ 9 نومبر کو اس کا باقاعدہ اس کا انوگریشن کی جا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں، تو یہ اچھا جیسچر ہے پاکستان کی طرف سے.
صحیح جی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اسما شاکر خواجہ صاحب ہیں، ڈیفینس یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، ایک کتاب کی مصنفہ ہیں ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. اور بھارت سے ہمارے ساتھ پرتاپ سومبنشی صاحب ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہندوستان ٹائمس کے دہلی میں. پرتاپ سومبنشی صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھارت میں اس سلسلے میں کیا رد عمل ہے، سکھوں کے علاوہ جو دوسرے عام لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور کیا رد عمل ہے ان کا؟
دیکھیے، جو یہاں کا ایک نگیٹو تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بس لوگوں کی تھوڑی آشنکائیں ہیں. جیسے خفیہ ایجنسیز نے یہاں ایک الرٹ دیا ہے کہ وہ جو خالستانی ٹیررسٹ ہیں، خالستانی جو آؤٹ فٹس ہیں، وہ جو انڈیا میں تو نہیں ہیں لیکن وہ کینیڈا اور تمام جگہوں پہ ایکٹیو ہیں، تو وہ ظاہر طور پہ سکھزم کے نام پہ وہ آنا چاہیں گے اور ان کو پاکستان کی ایجنسی ان کو پروموٹ کرے گی، ان کو بلائے گی. تو اس کے بعد ایک یہ ساری چیزیں، تو اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں. باقی کمیونٹی وائز بات سکھزم کی نہیں ہے، ریلیجن ہو، کرکٹ ہو، اور یہ ساری چیزیں ہمیں جوڑتی ہیں. تو اس کا مطلب ایک خیر مقدم تو بہت زیادہ بڑے حصے میں سب ویلکم ہی کر رہے ہیں.
یہ جیسر آف گڈ ول ہے، تو کیا ہندوستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دے گی؟
جی،
یہ ایک جیسر آف گڈ ول ہے پاکستان کی طرف سے ہندوستان کے باشندوں کے لیے، تو کیا حکومت بھارت اس سلسلے میں کوئی مثبت جواب دے گی؟
اب یہ جواب کو تو میں نہیں کہوں گا کہ کیا ڈائلاگ پروسیس ہوگا، لیکن میں اسے ایز اے سول سوسائٹی پرسن، ایز انڈیپینڈنٹ سٹیزن آف انڈیا، تو میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں.
اچھا، دوسرے یہ بتائیے مجھے کہ جو بھارت کا میڈیا ہے وہ اس سلسلے میں کچھ زیادہ سرگرمی نہیں دکھا رہا، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور بڑے غیر ضروری حالات میں جو اس وقت سچویشن ہے اس میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک جیسر آف گڈ ول کا مظاہرہ کیا گیا ہے، تو میڈیا جو ہے وہ کیوں اس پر اتنی سرد مہری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟
ایسا نہیں ہے، میرے خیال سے یہ انفارمیشن ایک دم درست نہیں ہے. اگر ہو سکتا ہے کوئی ایک چینل دو چینل ایسے کر رہے ہوں یا کسی ایک اخبار میں، لیکن آج بھی یہ خبر جو کل صبح کے اخبار آئیں گے ان میں کئی اخباروں میں یہ لیڈ نیوز ہوگی کہ یہ جو آج سمجھوتا ہوا ہے.
اچھا چلیں، بہت شکریہ آپ کا جناب پرتاپ سومنشی صاحب. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے، میرے پاس 5-6 منٹ ہیں، کہ اس وقت جو ٹینشن کی صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، ظاہر ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, صرف ریجن میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں اس ٹینشن کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے, کنسرن پایا جاتا ہے کہ اگر یہ حالات درست نہیں ہوئے, ٹینشن ختم نہیں ہوا اور خدا نہ کردہ بات لڑائی تک جا پہنچی تو ظاہر ہے کہ سبھی اس کی زد میں آئیں گے. کیا اس قسم کے جیسٹرز آف گڈ ولز جو ہے جس کا پاکستان نے مظاہرہ کیا ہے وہ آنے والے دنوں میں تعلقات کی سرد مہری پر کوئی اثر ڈالیں گے؟
جی السلام علیکم, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں یہ چاہوں گی کہ ہم اس ٹائم جو کرتار پور صاحب کوریڈور ہے اس کو باقی کشمیر ایشو سے الگ کر کے دیکھیں, کیونکہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں گرم جوشی صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ جب بھارت کشمیر کے مسئلے پہ کشمیریوں کی, پاکستان کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی رائے کو اہمیت دینا سیکھے. کشمیر کے مسئلے کے اوپر کوئی باہمی اتفاق سے کوئی کامن گراؤنڈ تلاش کیے بغیر میرا نہیں خیال کہ ہمارے تعلقات گرم جوشی کی طرف جا سکتے ہیں. ہاں البتہ ہمیں اس وقت پاکستان کی حکومت کو اور اسپیشلی پاکستان کی حکومت کو اور بھارت کی حکومت کو بھی اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے ہونے والی پیدا ہونے والی خطرناک سیکیورٹی کی سچویشن ہے خطے میں, اس کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ ایک سکھ اقلیت کے مذہبی رجحانات اور مذہبی عقائد کے لیے کو بھی افیکٹ کرے. اور یہ بڑی میچیورٹی اور میں یہ کہوں گی دانائی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے کرتارپور شاپ پہ آج تاریخی دستاویز پہ سائن کر دیے, دستخط کر دیے, اور ہوپ فلی 8 نومبر کو بھارت اور 9 نومبر کو پاکستان کرتارپور صاف کوریڈور کا افتتاح کرے گا. اس سے ایک اور چیز بھی جو سامنے آتی ہے کہ دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر مسئلے کو الگ الگ پرسپیکٹیو سے ہی دیکھیں, اور ایک مسئلے کے اوپر اگر 10 قدم ہم پیچھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے ایشو پہ بھی 10 قدم پیچھے جائیں, ہو سکتا ہے ہم اس ایشو پہ 2 قدم آگے چلے جائیں. اور ڈیفینیٹلی یہ جو ہمارا پاکستان اور بھارت نے آج دستخط کیے ہیں اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بھارت اور پاکستان اگر چاہیں تو مختلف معاملات پر, مختلف کانفلکٹس کے پہ آگے کی طرف جا سکتے ہیں, اور اگر یہ ممکن ہے تو کشمیر پہ بھی بیٹھ کے بائی لیٹرل, ٹرائی لیٹرل, انٹرنیشنل آربیٹریشن کے ساتھ یا انٹرنیشنل میڈیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ممکن ہے, کیونکہ اگر سکھ ایک بھارتی اقلیت ہے تو کشمیری بھی برے صغیر میں ایک اقلیت ہے, چاہے وہ مذہبی ہو, چاہے وہ لسانی گروپ کے طور پہ ہو. اور جس طرح یو ایس کانگریس میں مختلف ادر دین مسلمان کے علاوہ جو مختلف کشمیری نسل لوگوں نے اپنی رائے اور جذبات کا اظہار کیا, اب بھارتی حکومت اگر اس کو تھوڑے توجہ سے سنے تو شاید ہم مشرف فارمولہ کی بیس پہ, چناب فارمولہ کی بیس پہ, یا کسی بھی آپس میں بات چیت کر کے ہمیں جو بھی طریقہ احسن لگے اس کے حساب سے ہم کشمیر کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اور جب تک اس کو حل نہیں کریں گے گرم جوشی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ 70 سالہ 72 سالہ تاریخ نے یہ بتایا کہ ہم نے جب بھی کشمیر کو بیک برنر پہ ڈال کے جتنے بھی اچھے تعلقات کر لیے مگر وہ تعلقات ہمیشہ کشمیر کے بلکہ مسئلے میں ہونے والی کسی بھی پیش رفت سے, نیگیٹو پیش رفت سے جا کے واپس پوائنٹ زیرو پہ کھڑے ہو گئے. اور اتنے سالوں کی ہمارے سفارتکاروں کی, ہمارے پولیٹیشنز کی, اٹل بہاری واجپئی صاحب ہو گئے, مشرف صاحب ہو گئے, منموہن سنگھ صاحب ہو گئے, ان سب کی محنتیں, منی شنکر آئر ہو گئے, خورشید محمود قصوری, ہینا ربانی خار, تو ان سب کی محنتیں جا کے ضائع ہو گئیں 11 سال بعد, کیونکہ کشمیر کے مسئلے پہ ہم بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے کی طرف چل پڑے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کانفلکٹ ریزولوشن فرسٹ اپروچ اپنائیں, اور کرتارپور صاحب کوریڈور کھلنے کو تو سکھ قومیت کو, سکھ مذہب کے لوگوں کو مبارکباد بہت سی, اور اللہ کرے کہ اسی میچیورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت اپنے اقلیتوں کا دل دکھائے بغیر کامیابی سے آگے بڑھیں, اور کشمیری لسانی اقلیت کے بھی تحفظات کو پہ اسی طرح بات چیت کریں اور کشمیر کے مسئلے کی کے حل کی طرف جائیں.
اچھا ایک آخری سوال, کیا جو دوسری اقلیتیں ہیں پاکستان میں آباد, ہندو ہیں وہاں پر, عیسائی ہیں اور دوسری اقلیتیں ہیں, کیا ان کے لیے بھی اسی قسم کی جسٹس کا مظاہرہ نہیں؟ اس لیے الزام لگتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے, اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیں, ہاں ہاں, پاکستان میں اقلیتوں کو اگر تحفظ حاصل نہ ہوتا تو وہ اتنے عرصے سے ہم سارے امیکیبلی رہ بھی رہے ہیں, مگر ڈیفینیٹلی کچھ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہو جاتا ہے جو ایز اے قوم, ایز اے مسلمان میرے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. اور مگر یہ جو پاکستان کا جیسچر ہے کرتارپور صاحب کوریڈور کھولنے کے لیے, یہ وہ ایک بھارتی اقلیت کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے. اس کا مقصد, پاکستانی سکھ تو آلریڈی ادھر جا سکتے ہیں اور اپنے مذہبی عقائد پورے کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے یہ شاید بھارتی حکومت سے کرنا چاہیے کہ کیا وہ پاکستانی مذہبی میں مختلف مذاہب کے پیروکار لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایسی کوئی کنسیشن یا ایسا کوئی ارادہ ان کا ہے کہ وہ اس طرح ان کو فسیلیٹیٹ کریں. جس طرح میرا آپ کے نالج میں ہی ہوگا کہ کرتارپور صاحب جو ہے گردوارا, وہ دنیا کا سب سے بڑا سکھ گردوارا بننے جا رہا ہے, اور اس سے جو فسیلیٹیٹ ہوگی قوم وہ صرف سکھ قوم فسیلیٹیٹ ہوگی. کرتارپور صاحب کوریڈور دنیا کا واحد اس طرح کا دو ہاسٹائل ملکوں کے بیچ کا ویزا فری کوریڈور ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. تو اور جو انتہائی منیمم فری آف کاسٹ, جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب مسلمان بھی یا ہر عقیدے کے لوگ جب اپنے مذہبی عقائد کی پیروں کا مذہبی عقائد کو فالو کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے ان کو اچھا خاصا پیسہ خرچنا پڑتا ہے. تو یہ منیمم کاسٹ کے ساتھ ایک پاکستان نے, جس کے اوپر پاکستان نے اپنی جیب سے پیسہ اتنا انویسٹ کیا اس پورے سیٹ اپ اور اس پوری انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کے لیے, تو ڈیفینیٹلی وقت شاید آ گیا ہے کہ ایز اے ڈیموکریسی ہم سب اپنے اپنے ملک میں اپنی اقلیتوں کو کے لیے اپنے ملکوں کو سیف زون بنائیں, اسپیشلی بھارت. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بھارت اس ٹائم مذہبی رواداری کا انڈیکس ہو, اقلیتوں کے ساتھ تحفظ کا انڈیکس ہو, ایون جمہوریت کی کوالٹی کا انڈیکس ہو, جس کو ہم ڈیموکریسی کوالٹی انڈیکس یا وی ڈیم آن لائن اویلیبل ہے, اس میں تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. میں پڑھ رہی تھی 2018 کا, جس میں ڈیموکریسی کا ایک بیسک رول ہے فریڈم آف اسپیچ, اس میں بھارت 140ویں نمبر پہ ہے, پاکستان 142ویں نمبر پہ ہے.
تو
ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے ملکوں میں اعلیٰ اخلاقی اور جمہوری اقدار کے تحفظ پہ توجہ دیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحب آپ کا. اور اب چلتے ہیں سامعین اپنے اگلے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی پر لگائی گئی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. وائٹ ہاؤس میں بدھ کو منعقدہ تقریب کے دوران صدر ٹرمپ نے شام میں جنگ بندی معاہدے کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا, اور اے ایف پی کے مطابق شمالی شام میں انقرہ اور ماسکو کے بڑھتے اثر و رسوخ کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ کسی اور کو شام میں لڑنے دینا نہیں چاہتے. یاد رہے کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی مخالفت کے باوجود امریکی صدر ٹرمپ نے 14 اکتوبر کو ابتدائی طور پر ترکی کے دفاع, توانائی اور داخلہ کے وزراء پر تعزیرات عائد کی تھی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب جہانگیر خٹک صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال ہوں گے مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے. جہانگیر خٹک صاحب, آپ کو جاننا ہے اختصار کے ساتھ یہ فرمائیے کہ امریکی پرسپیکٹو سے, نیشنل پرسپیکٹو سے یہ وڈرال جو ہے, کیا یہ دوسری بڑی طاقتوں کو وہاں پر مداخلت کے لیے انکریج نہیں کرے گا؟
بہت شکریہ جعفری صاحب. میری رائے میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے, بلکہ ترکی کے حوالے سے ان کی جتنی پالیسی اب تک سامنے آئی ہے وہ کافی متنازع رہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل یہ اعلان بھی کیا کہ یہ پرماننٹ سیز فائر ہوگی, جو کہ غلط ثابت ہوئی, کیونکہ آج جو مظلوم عبدی جو کہ کرد جو فورسز ہیں ان کے ایک سینئر کمانڈر ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ترکی نے دوبارہ وائلیشن کی ہے سیز فائر کی. اور پھر جس دن صدر ٹرمپ اعلان کر رہے تھے اسی دن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو سیریا کے حوالے سے انوے ہیں جیمز جیفری, انہوں نے ترکی کو کنڈیم کیا تھا کہ اس نے جو انکرژن کی ہے, اور ساتھ یہ کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترکی کی فوجوں نے شاید جو موجودہ آفینسو ہے اس میں وار کرائمز بھی کیے ہوں. تو یہ دو بڑی ہی متضاد قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بذات خود اس پر تقسیم ہے. لیکن اس کے جو ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سربراہ ہیں اور جو پالیسی کا اعلان کرتے ہیں تو چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض, اس پہ امپلیمنٹیشن تو ہوتی ہے. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو صورتحال بنی ہے اس میں بالکل بات واضح ہے کہ جو سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں اس میں تین ہی قوتیں ہیں, یعنی ترکی ہے, رشیا ہے اور بشار الاسد کی حکومت ہے. ان کو سب سے زیادہ اس میں فائدہ ملا ہے, ان کو فٹ ہولڈ ملی ہے, اور امریکہ جو کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بیلنسنگ ایکٹر تھا اس کا وہاں سے انخلا کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر امریکہ نے خود اپنا جو انفلوئنس تھا, کیونکہ فیوچر میں جو سیریا کے حوالے سے کوئی بھی پرماننٹ معاہدہ ہوتا ہے اس میں بڑی طاقتوں کا شامل ہونا لازمی ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے, تو اس وقت امریکہ کی کیا پوزیشن ہوگی, کیونکہ اس اقدام سے چاہے امریکیوں کو, امریکی فوجیوں کو واپس امریکہ لانے کا شاید جو وعدہ, انتخابی وعدہ ہے, وہ تو کسی حد تک پورا ہوا ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے یا تو پرماننٹ پیس آئے گی یا اس علاقے میں کوئی سٹیبلٹی بڑھے گی, بلکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو بڑی قوتیں ہیں, بڑی طاقتیں ہیں, وہ اپنی پریزنس مزید بڑھائیں گی, جس میں رشیا صدر فہرست ہے جو آلریڈی وہاں پر موجود ہے, اور وہ ابھی تو جو ترکی اور شام کی بارڈر پر ترکی اور روس کے درمیان جو کل معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت وہ جوائنٹلی یہاں پر ان کی فوجیں وہ بھی کریں گی, گشت بھی کریں گی, تو وہاں پر تو مکمل طور پہ سپیس مل گئی ہے
رشینز کو. جی بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب آپ کے وقت کا,
تھینک یو,
منتا شکریہ. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب یہ فرمائیے, میرے پاس تو تقریباً ڈھائی تین منٹ ہیں, کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو رشینز وہاں پر فٹ ہولڈ ان کا آلریڈی وہاں پر موجود ہے, کیا مزید انفلوئنس حاصل کر لیں گے وہ وہاں پر؟
جی بالکل, دیکھیے ہوا یہ ہے کہ امریکن پالیسی جو ہے اس کے مطابق بڑی حد تک, جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا, وہ مڈل ایسٹ سے اپنا پیوٹ ہٹا کر دوسرے ملکوں سے علاقوں میں لیے جا رہے ہیں, لیکن جو کچھ اس وقت سیریا میں ہوا ہے, اور جیسے ہی ترکی, ایران اور رشیا کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے دو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا اثر باقی مڈل ایسٹ میں بھی پڑے گا, جس کی وجہ سے اب امریکہ کے لیے آرڈرلی انخلا کرنا آسان نہیں ہوگا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے اسٹیپس لینے ہوں گے کہ اس میں ڈیلے بھی ہوگا, اور نمبر دو اس میں امریکن فورسز جو ہیں ان کو زیادہ استعمال کرنا بھی پڑے گا. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ چونکہ رشیا کے انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں کچھ اور بھی ہیں, جن میں آئل بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور ریجنل اسٹریٹجی کے بیسس پہ ان کو سیکیورٹی کی بات بھی سامنے آ جاتی ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس وقت اس ویک پوزیشن کو استعمال کر کے اپنا جو انفلوئنس ہے وہ ایران, سعودی عربیہ, یو اے ای اور دوسرے جو آئل پروڈیوسر ممالک ہیں انہیں بڑھانے کی کوشش کریں گے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اسٹیپس لیے جائیں گے, تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ امریکہ کی جو ریسورسز ہیں جو کہ دوسرے علاقوں میں جانی تھی, جس میں ایشیا بہت اہمیت رکھتا ہے, وہ کمزور ہو جائیں گی. تو اس لیے اوور آل امریکن پوزیشن کمزور ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو رشین پوزیشن ہے وہ ریلیٹیولی مضبوط ہوتی ہے.
میرے پاس ایک منٹ سے بھی کم ہے, یہ اور فرما دیجیے کہ امریکی کانگریس نے جو کنسرن شو کیا ہے اس پر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے سال میں جو اگلے سال انتخابات ہونے والے ہیں اس پر کوئی اثر پڑے گا؟
دیکھیے اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے ایک دو مہینوں میں کیا ہوتا ہے. یہ اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں, اگر یہ پوزیشن انچینج رہتی ہے تو پھر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں گورنمنٹ کے لیے, لیکن چونکہ چینجز آئیں گی اور یقیناً اور قسم کے ایکشن ہوں گے, تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے اور کس حد تک جو اس وقت ہوا ہے اس کا اثر رہے گا, یہ کہنا بہت مشکل ہے.
اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا جو انتخابی وعدہ تھا اپنی فوجیں واپس لانے کا, وہ وعدہ اگر پورا ہو جاتا ہے تو سیاست میں ان کو کچھ ایڈوانٹیج حاصل ہوگا؟
بہت لمیٹڈ, کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا بہت سی اور دوسری چیزیں ہوں گی, خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر ہی ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے امریکہ کو اپنی فورسز بڑھانی پڑے گی. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی سے 3,000 ٹروپس جو ہیں وہ سعودی عربیہ چلے گئے ہیں, اور ابھی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یو اے ای بھی مانگے گا, تو بھائی ایسی کنڈیشن میں یہ کہنا کہ ٹروپس وڈرال ہو گئے اور ہم نے اپنی ڈس انگیجمنٹ کر لی, ذرا کچھ مشکل نظر آتا ہے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم آخر میں گفتگو کر رہے تھے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر ترکی اور شام کے حوالے سے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کا خاتمہ ہوئے تقریباً 2 عشرے گزر چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک اگرچہ شورش زدہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، سیاسی استحکام مفقود ہے، ریاست اور اس کے ادارے ابھی تک کمزور ہیں اور طالبان کو فیصلہ کن شکست نہیں دی جا سکی ہے، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں کئی قابل ذکر مثبت تبدیلیاں آئی ہیں، جیسے انفراسٹرکچر، سڑکیں، ہسپتال بنائے گئے ہیں، متعدد یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، خواتین سمیت نوجوانوں میں تعلیم کا رجحان ہے، سوشل میڈیا پر اظہار آزادی کی آزادی، کافی حد تک آزاد میڈیا آزاد ہے۔ ان کے بقول یہ ایسی تبدیلیاں ہیں جن کو طالبان کسی شرکت کے ساتھ یا بلا شرکت غیر بھی اقتدار حاصل کر لیں تو ان کو بدل نہیں سکتے۔ ہمارے ساتھی اسد حسن کی رپورٹ۔
کامران بخاری واشنگٹن میں تھنک ٹینک سینٹر فار گلوبل پالیسی کے ساتھ وابستہ سینئر ریسرچ فیلو ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 9/11 کے نتیجے میں افغانستان پر امریکہ کے حملے کے بعد سے اب تک واشنگٹن نے تقریباً $1 ٹریلین خرچ کیے ہیں۔ ملک میں طالبان شورش کو مکمل طور پر ختم نہ کرنے پر امریکہ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کامران کے بقول امریکہ نے جو اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں یہ بیکار نہیں گئے۔ ایسی تبدیلیاں افغان معاشرے میں آئی ہیں جو آگے چل کر پائیدار ثابت ہوں گی۔
بہت تبدیلی آئی ہے۔ یہ $1 ٹریلین جو خرچ ہوا ہے یہ اس ضائع نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ ایک نئی فضا ہے، ایک نئی امنگ ہے، نئی جو ہے نا نسل نے جو ہے نا پروان چڑھی ہے، جو سوشل میڈیا کا جو ہے سے بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، اس دور کی پیداوار ہے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے ان علاقوں میں جو ہے وہ ایک گلوبلائزیشن کا افیکٹ پڑا ہے، لوگ جو ہے وہ ایک جنگ کی حالت سے نکل کر تو وہ ڈیولپمنٹ کی راہ پر ہیں، مطلب کامرس اور اکنامکس میں جو ہے کو فروغ ملا ہے، سوسائٹی کے اندر جو ہے بہت ساری نئے خیالات آئے ہیں۔ طالبان جو ہیں وہ دراصل جو ہے وہ بیہائنڈ دا کرو ہیں۔ طالبان کے لیے یہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ دکھ کے زور پہ تو لوگوں کو زیر کر سکتے ہیں، لیکن ان کی امنگوں کو وہ جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔
آصف ننگ افغانستان کے لغمان صوبے کے گورنر ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں وہ امریکہ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کو امن کی خواہش نہیں سمجھتے بلکہ محفوظ راستے کی تلاش قرار دیتے ہیں، لیکن وہ موترف ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بدولت افغانستان میں ایک جمہوری معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے، خواتین کی تعلیم اور انسانی حقوق کے لیے ماحول بہتر ہوا ہے۔
ہم ایک عمارت کو بناتے تو اسی رات میں اس کو گراتے، تو اس طرح ہمیں یہ سپورٹ ملا امریکہ کا یہ 20 سال میں پچھلے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی افغانستان میں چینجز بہت زیادہ ہے، پازیٹیو چینجز بھی ہے۔ سب سے اچھا چینج جو ہے یہ ہے کہ مینٹلی افغانستان میں ٹریڈیشنلی چینج آیا ہے، لوگ تعلیم کو پسند کرتے ہیں، ایجوکیشن یہاں پہ بڑھا ہے، یہاں پہ 10 ملین سے زیادہ لوگ ابھی ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں، ہمارے چلڈرن اور نوجوان جو ہیں یہاں پہ 300 سے زیادہ یونیورسٹی ہے۔ لڑائی سے پہلے ہمارا افغانستان میں ایک یونیورسٹی تھا کابل، اور اس طرح ہمارا افغانستان میں جو وومنز ایجوکیشن تھا، گرلز ایجوکیشن، یہ بالکل بہت ہلکا تھا، لیکن ابھی بہت زیادہ ہے۔ افغانستان میں ابھی دیکھیں آپ ہمارا ایکسپورٹ امپورٹ، افغانستان کی یہ سرکولیشن جو منی سرکولیشن افغانستان کی اکانومک سرکل میں ہے یہ بہت زیادہ سے بلین ڈالر ہے۔
افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ مومند شورش زدہ ملک میں گزشتہ 18 برسوں میں آنے والی تبدیلیوں کا ذکر یوں کرتے ہیں۔
کچھ پروجیکٹس پہ کام ہوئے ہیں، کچھ سڑکیں بنی ہیں، کچھ یونیورسٹیز بنی ہیں، کچھ ہسپتال بنے ہیں، کچھ پریس کی آزادی ہو گئی ہے افغانستان میں، کچھ لوگ جو ہیں وہ لکھتے پڑھتے ہیں اور لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں، باہر کی دنیا سے ان کا تعارف ہو گیا ہے، بہت سے لاکھوں افغان جو ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں، تو اس طرح سے ایک انٹریکشن ان کا ہے دنیا کے ساتھ, مڈل ایسٹ کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, آسٹریلیا میں بہت افغان چلے گئے ہیں. تو تبدیلیاں پچھلے 17-18 سال میں بہت آئی ہیں.
رستم شاہ مومند کے بقول طالبان کو بھی یہ ادراک کرنا ہوگا کہ وہ ان تبدیلیوں کا رخ واپسی کی طرف موڑ نہیں سکتے, بلکہ انہیں خود کو نئے زمانے کے ساتھ موافق بنانا ہوگا.
طالبان کو اپنے آپ کو ان تبدیلیوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا.
بعض تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی سوچ اور فکر میں بھی تبدیلی آئی ہے اور وہ پہلے جیسے سخت گیر نہیں رہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.